السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور ہمارے انجینئر ہیں بل باربر۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کی سیاست، نئے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم پاکستان، ان کا قوم سے پہلا خطاب اور ان کا پالیسی تقریر، ان کا ایجنڈے پر مبنی ان کی تقریر، لیکن لائحہ عمل کیسے، کیا ہے، عمل درآمد کیسے ہوگا، اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، جہاں پہ متوقع طور پہ ان کی پاکستان کی قیادت سے بشمول عمران خان کے ملاقات ہوگی، کیا چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ لیکن آج پاکستان کے نئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو اس سے پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، انہوں نے امریکہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات کی جو ایک فیوچر کی یا مستقبل کی ایک سمت ہو سکتی ہے، ڈائریکشن ہو سکتی ہے، یا اس کے جو اصول ہو سکتے ہیں، ان کے نزدیک وہ قومی مفادات کے گرد گھومتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ، افغانستان کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک بار پھر جنگ بندی، امریکہ بھی اس کی تو تعریف کر رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی جنگ بندی کی طرح کیا اس کے اثرات بھی بہتر ہوں گے۔ سو یہ ہمارے آج کے سیگمنٹس ہیں، اور چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ سامعین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان، انہوں نے گزشتہ روز تفصیلی ایجنڈا دیا، انہوں نے قوم سے خطاب کے دوران متعدد پہلوؤں پہ روشنی ڈالی، اور غالباً کوئی ایک آدھی شعبہ ایسا ہو یا کوئی ایک آدھی مسئلہ ایسا ہو جس کی جانب توجہ نہیں دی گئی ہے، صحت، تعلیم، پولیسنگ، ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ، بچوں کی صحت، عام خاص طور پہ غربت کی لکیر سے نیچے افراد کے لیے صحت کارڈ ملک بھر کے لیے، سروسز اور سروسز کے اندر سرکاری محکموں میں سزا جزا کا نظام، تعلیم، پولیس ریفارمز، ادارہ جاتی ریفارمز، باہر جو بھجوائی گئی ہے دولت مبینہ طور پہ جو منی لانڈرنگ کر کے بھیجی گئی ہے، اس کی واپسی، اکاؤنٹیبلٹی اور اس اکاؤنٹیبلٹی کا خود سے آغاز، ایسے کئی نکات ہیں آپ سن چکے ہوں گے جو انہوں نے واضح کیے۔ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے اخبارات آج کے خاص طور پہ اسی تقریر کے اوپر بھرے پڑے ہیں، اور انہوں نے تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ بھی ان کے تمام اس کے ایجنڈے سے واقف ہیں، بہت سارے ان کے جو نقاد ہیں انہوں نے بھی اس کی تعریف کی۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز، جو ان کی اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے ایسی باتیں کی ہیں جو عام طور پہ محض روایتی طور پہ سیاست تمام سیاسی جماعتوں کے منشور کا حصہ ہیں، بشمول تحریک انصاف کے منشور کا، اور یہ تقریر جو ہے وہ ایک انتخابی موڈ میں بظاہر لگتا ہے کہ کی گئی ہے۔ اور احسن اقبال صاحب، سابق وفاقی وزیر داخلہ، انہوں نے جو پریس بریفنگ دی دوست کچھ دیر پہلے، انہوں نے یہ کہا، اس میں سب سے بڑا کرٹیسزم یہ تھا کہ سی پیک جیسا منصوبہ جس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے پاکستان کا، اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا، اور اسی طرح بہت سارے جو منصوبے پچھلی گورنمنٹ میں ان کے بقول شروع کیے گئے، ان کے بارے میں بھی واضح نہیں ہے کہ ان پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو بدقسمتی قرار دیا کہ اس سے پہلے 90 میں موٹر وے پہ عمل درآمد روک دیا گیا، جس کے نقصان ہوئے۔ انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی کہا کہ عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے، ان کی تقریر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں وفاق اور صوبائی حکومتوں کے جو دائرہ اختیار ہے، دائرہ کار ہے، اس میں تفریق کا اندازہ نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے شعبے اور بہت سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، اور احسن اقبال کے بقول عمران خان کو اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں، ان کے اپنے لفظ ہیں، کہ عمران خان آن جاب ٹریننگ کے اوپر ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ کم سے کم نقصان ہو ان کے اقدامات کا پاکستان کو، یہ ان کا موقف ہے۔ ذرا اپوزیشن سے بھی بات کرتے ہیں اور حکومت میں شامل لوگوں سے بھی۔ سب سے پہلے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق، سابق وفاقی وزیر صحت ہیں، ان انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکیں، ان سے ہم نے بات کی، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، سابق وفاقی وزیر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گزشتہ روز کی ایجنڈا سپیچ، قوم سے پہلا خطاب، کیا ریئیکشن دیں گے آپ؟ کیا ایریاز مس ہوئے؟ کہاں پہ ضرورت سے زیادہ فوکس تھا؟ اور کتنا پریکٹیکیبل ہے یہ سارا ایجنڈا؟
جو باتیں، جو مسائل ہیں، وہ پاکستان
کے
سب کو پتہ ہے، اور میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز میں وہ چیزیں مینشن ہیں۔ میں دو چیزیں کہوں گی۔ سب سے پہلی چیز کہ خان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی، ان چیلنجز پہ، یہ نہیں کہ پچھلے 5 سال میں کام نہیں ہوا، ان پہ باقاعدہ فوکس تھا، لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ کہیں صوبوں نے کرنا ہے، کہیں وفاق نے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے اس کو، امپلیمنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے۔
صحیح،
دہشت گردی اور ٹیررزم جو ہے نا، یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، اسی کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اسی کی وجہ سے ایک انسیکیورٹی ہے جس کو خان صاحب نے ٹچ تک نہیں کیا. لیکن میں دوسری طرف یہ بھی کہوں گی کہ اگر انہوں نے انرجی کو اور ایکسٹریمزم کو یا ٹیررزم کو ٹچ نہیں کیا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ہے.
اور اس کا مطلب ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہے اس پہ کام.
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ان کے نزدیک اب یہ مسئلہ نہیں ہے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟
پچھلی گورنمنٹ کو. نواز لیٹ گورنمنٹ
میں ہم آئے تھے تو دو وجہ ہیں نا, یا تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ بھی کریڈٹ کس کو جاتا ہے, اور اگر مسئلہ ہے تو یہ تو روٹ کاز ہے ہر چیز کا. آپ پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دیں گے, آپ ایک روپیہ وزیر اعظم نہیں لے گا, کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے دس سال بنا کے دو سے ہم, کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ دس دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, انہوں نے نیوٹریشن کی بات کی اور تین چار منٹ انہوں نے بتایا کہ سٹنٹنگ کیا ہے اور انڈر نرشڈ بچے کیا ہیں. ایک ارب روپیہ شاید خاقان عباسی صاحب نے, مفتاح اسماعیل نے پچھلے بجٹ میں اس چیز کے لیے مختص کیا تھا.
صحیح.
اور ہم نے کہا تھا کہ پروونسز جتنا کریں گے اس سے 50% ہم کریں گے.
صحیح.
انہوں نے آسٹیریٹی کی بات کی. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ہمارے جتنے بھی ہم پچھلے ہماری کابینہ تھی, آپ ٹورس دیکھ لیں, بلکہ وزیر کئی وزرا کہتے تھے ہمیں جانے نہیں دیا جاتا. عباسی صاحب جس طرح رہے ہیں نا, جتنی سادگی کے ساتھ آپ کے سامنے, وہ لندن گئے, وہ خود گئے, وہ امریکہ گئے, وہ خود پروٹوکول کے. مقصد یہ کہ عمران خان کوئی بھی بات کرتا ہے نا تو وہ خبر ہر چیز کو ان کے لوگ اتنا سینسٹائز کر کے اور وہ اس کو جائی کا پہاڑ بنا کے کر دیتے ہیں. اور مجھے تو ایک اور بات لگ رہی ہے کہ ان کے کل کے ایجنڈا سپیچ میں اور آج کی کیبنٹ میٹنگ میں دو چیزیں واضح کی ہیں. نمبر ون یہ کہ وہ نواز شریف کے فوبیا سے باہر نہیں نکل رہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ڈیسیژن یہ ہو رہا ہے جی کہ میاں نواز شریف, مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے گا.
صحیح.
جب عدالت ان کو بری کر دے گی, ان کی ضمانت لے لے گی اور عدالت یہ کہے گی کہ ان پہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی, تو یہ وزیر اعظم صاحب اور حکومت کس قانون کے تحت ان کو ای سی ایل میں ڈالیں گے؟
درست.
مطلب آپ کی پہلی کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ وہیں پھنسے ہیں.
صحیح.
حسین نواز کو آپ واپس لائیں گے دار صاحب, کیا وہی تین ہیں کہ جو ملک گئے؟ کسی ادارے یا کسی اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر بیٹھا ہوگا؟ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب تک یہ ذاتیات سے باہر نہیں نکلیں گے,
صحیح,
جب تک وزیر اعظم تو بن گئے,
تو کیا اس کو پھر آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ آپ دیکھ رہی ہیں؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیٹیگری میں لے جائیں گی, یا اگر حسن حسین اور اسحاق ڈار کے علاوہ باقی لوگ بھی جو اس میں اگر انوالو ہیں کسی بھی طرح کی منی لانڈرنگ میں, اور اس کے بارے میں جیسے وہ دعویٰ ہے حکومت کا کہ ہم نے 15 دن کے اندر ایک ٹاسک فورس اپنی تجویز دے گی کہ وہ کیسے واپس لانا ہے, اور اگر اکراس دا بورڈ ہوگا تو پھر کوئی اعتراض نہیں؟
بالکل نہیں. اور اکراس دا بورڈ ہو اور ہر ادارے کا ہو,
صحیح,
مطلب اس میں سیاست نان کیا, بیوروکریٹ کیا, مطلب جو جو ہے, اور کوئی بھی چیز جب تک کراس بورڈ نہیں نہ ہوتی وہ اس پہ ہمیشہ سوالیہ نشان رہتے ہیں.
عمران خان نے ماحول, تعلیم, صحت, پولیسنگ, ہر شعبے میں جو اصلاحات لانے کی بات کی ہے, ایون انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کیا ہے, اس سارے ایجنڈے پہ کتنے فیصد اگر عمل درآمد ہو جائے تو بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑی سکسیس ہے نئی گورنمنٹ کی؟
دیکھیں میں جو آپ نا, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ شاید جتنا کام ہم نے کیا ہے اس کی شاید پروجیکشن ہم نہیں کر سکے. پاکستان کی پہلی کلائمیٹ کی جو پالیسی ہے نا, وہ حکومت نے بنائی. پولیس نے, جہاں تک بات ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کی یہ جو سپیچ ہے اور آج کیبنٹ میٹنگ کے بعد جو بریفنگ ہوئی ہے, اس سے انہوں نے پاکستان کی عوام کی ہوپس اور ہائی کر دی ہیں. اب ان کو کرنا کیسے ہے, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ کرے, کیونکہ ہم نے بھی 5 سال کوئی ایک سیکٹر نہیں کہ جس میں ہم بہتری نہیں لا سکے, اور بہتری آئی بھی, لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نیچے تک جانا, دیکھیں باتیں کرنی بہت آسان ہے اور ہاں صاحب تو کہتے ویسے ہی آن دینے گلاں دا کھٹیا کھاندے. یہ تو پہلے دن سے جو ہے نا ان کی جو گفتگو, اور وہی اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ کریں. لیکن مجھے جو حالات پاکستان کے ہیں اس وقت اور جو ماضی میں جو ان کا جو تجربہ ہے یا جو لوگ انہوں نے چنے ہیں, دیکھیں آپ کس طریقے سے, شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ نئے لوگ تو فلموں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ہیرو. انہوں نے کہا منسٹری کے لیے تو نیا بندہ نہیں چاہیے. ان کو کسی نے کہا شیخ رشید صاحب ریلوے میں کیا کریں گے؟ سو اس لیے مجھے لگتا ہے ہماری دعا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان چیزوں کو جس طرح کہہ رہے ہیں یہ اس طرح اچیو کر سکیں گے.
بہت شکریہ سائرہ افضل تارڑ صاحب آپ ہمارے ساتھ تھیں. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ. اور سامعین اب ہم بات کرتے ہیں ریاض فتیانہ سے, سینئر پولیٹیشین ہیں, تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے. ریاض فتیانہ صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا پالیسی اسپیچ دے چکے, قوم سے پہلے خطاب میں اپنے ایجنڈے کو واضح کر چکے ہیں. آج احسن اقبال صاحب نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لائحہ عمل سے خالی ہے, محض منشور کی باتیں ہیں جو ہر سیاسی جماعت کے منشور میں شامل ہیں. عمران خان کی تقریر کیوں کر مختلف سمجھی جائے پہلے وزراء اعظم کے پہلے پہلے خطاب اور پالیسی ایجنڈا سے؟
اس چارویں اسکیل پر جتنے سرکاری افسران ہیں انہیں پک اینڈ ڈراپ گورنمنٹ دے گی, اس سے جتنے بھی افسران ہیں گریڈ 22 تک وہ ایک گاڑی رکھ سکتے ہیں, سیکنڈ تھرڈ فورتھ سب گاڑیاں سرنڈر کریں گے, ان کو سیل کیا جائے گا اور خزانے میں واپس پیسے جمع کروائے جائیں گے. 30 بلٹ پروف گاڑیوں میں سے بھی اور اچھی دوسری گاڑیاں تقریباً 110 گاڑیاں بنتی وہ بھی انہیں سرنڈر کی ہیں, اس سے دو گاڑیاں اپنی رکھی ہیں. دراصل بچت پر انہوں نے زور دیا کہ پوری قوم کو اب بچت کرنی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اسپیشلی ایجوکیشن, سینیٹیشن, ماحولیات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں عدل اور انصاف فوری ایک سال کے اندر عدالتوں کے اندر اسکولوں کی ڈبل شفٹ, یہ وہ اقدامات ہیں جو عام شہری کے مسائل ہیں, یہ اشرافیہ کے نہیں عام شہری کے مسائل ہیں, مڈل کلاس اور غریب لوگوں کے مسائل ہیں.
ٹھیک, لیکن فتیانہ صاحب سوال یہ ہے
اور انہوں نے
ایجنڈے کے تو ایون ان کے جو کرٹک یا نقاد ہیں وہ بھی تعریف کریں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ٹیم جو معیشت سے متعلق ہے, تعلیم, صحت یا ایون جو ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں, پولیس کو ڈیپولیٹیسائز کرنے کی بات ہے, تو جو ذمہ داران ہیں اس میں وہ وزیر ہوں یا ان کے مشیر ہوں, وہ آپ اس کا لائحہ عمل بھی بتائیں کہ یہ کام ایسے ہوگا, ماحول کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ ایسے ہوگا, عمران خان نے جو اپنا نظریہ سامنے رکھا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ, اس پہ عمل درآمد اس صورت میں کریں گے. سو یہ کب تک چیزیں سامنے آئیں گی؟
جی آپ کی بات درست ہے, اسد عمر کی فبرائی میں میڈیا ہماری جو ہے صحافی ٹیم کام شروع کر چکی ہے, ڈاکٹر اشرف حسین سابق گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے, وہ بھی ٹیم کا حصہ ہے اور ماحولیات کے بارے میں انہوں نے کئی ارب درخت لگانے کا عندیہ دیا ہے, شہروں کے گرد آکسیجن کا ایک کرٹن بنانا چاہیں گے اور یہ ساری باتیں انہوں نے شارپن کی ہیں, لیکن ہر ایک کے سلسلے میں انہوں نے جو کمیٹیز بنا دی ہیں اور پھر کام شروع ہو چکا ہے, تو پہلے 100 ڈیز میں ہی قوم کو فرق نمایاں نظر آئے گا, بچت میں بھی اور سیانت داری میں بھی اور گڈ گورننس میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترجیحات ہیں سوشل سیکٹر کی پر کام کرنے کی حیثیت سے, تو یہ کام تو شروع ہو چکا ہے. آج دوسرا دن ہے پرائم منسٹر کے بنے ہوئے, دو دن میں یہی کچھ ہو سکتا تھا.
فتیانہ صاحب ایک اور سوال ہے, ایک اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ جو کابینہ تشکیل دی, اب جیسے آپ جیسے لیڈرز ہیں 2013 سے پہلے سے پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں, کچھ پارٹی بننے کے بعد سے ہیں اور جو کیبنٹ بنی ہیں اس میں پی ٹی آئی فیسز کم نظر آتے ہیں, کیا اگلے مرحلے میں کچھ پی ٹی آئی کے لوگ جن کی پہچان تحریک انصاف ہے یا جن کا فیس پی ٹی آئی کی پہچان ہے وہ کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں؟
اس میں کوئی نصف کے قریب سے وزارتیں ان لوگوں کو دی گئیں جو مخلوط حکومت میں شامل ہیں, جس میں جی ڈی اے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے, ایم سی ایم ہے, اس کے بعد اس طرح باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی میں بھی جو پرانے لوگ ہیں, آپ دیکھیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں وہ لوگ ہیں جو 1996 سے عمران خان کے ساتھی تھے.
بالکل,
انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو پرانی ٹیم ان کی تھی اقتدار میں نہیں تھے, لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ سانگا پارٹی ہے, ایک نظریے کی بنیاد پہ کھڑے تھے, ایک اصول کی بنیاد پہ کھڑے تھے, تو پہلی پرائرٹی ان کی پرانے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی اور کیبنٹ میں رکھنے کی ہے. پھر ظاہر ایکسپرٹی کی ضرورت ہے, اس میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو 2011 کی سیکنڈ لوٹ آئی تھی اس میں اور اس ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں, ابھی تک کوئی نیا آدمی تو نہیں آیا کیبنٹ میں, سب پرانے لوگ ہیں جو 2011 سے ان کے ساتھ ہیں یا کسی وجہ سے, یا پھر وہ لوگ ہیں جو 1996 میں تھے یا پھر انتخابی جماعتوں کے سربراہ یا ان کے ساتھ.
ریاض فتیانہ صاحب اب یہ آخری سوال ہے, اس میں براہ راست آپ سے بھی اس کا تعلق ہے, یا ایک بیسیکلی جو پاکستان کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر جو پولیٹیکل کلچر ہے, یہاں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ چونکہ ٹریڈیشنل پولیٹیشنز کی اکثریت اس وقت جو جو ونیبل کینڈیڈیٹس کی صورت میں وہ ان کے ساتھ ہے, وہ تبدیلی کو کیسے سپورٹ کریں گے یا ہونے دیں گے؟ آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے اور پنجاب سے ہے, وہاں پہ روایتی طور پہ جو سیاستدان ہے وہ تھانہ کچہری پولیس اس کے اوپر اس کا اثر و رسوخ رہا ہے, اور اس کے ذریعے وہ اپنے ووٹ بینک کو بھی انٹیکٹ رکھتا ہے. اب جبکہ وہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات کر رہی ہیں, اسی طرح تعلیم کا شعبہ, پٹوار کا شعبہ, اس کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی بات کر رہی ہیں, سو جو ایک روایتی سیاستدان کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے بینیفیشری پہلے رہے ہوں, اسی طرح سے وہ چیزیں آپ کے بھی کنٹرول میں ہوں یا آپ کا حکم وہاں پہ چلتا ہو, سو کیا اب وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہمارا تھانوں پہ حکم نہ چلے لیکن یہ کہ وہ غیر جانبدار ہو جائیں؟
دیکھیں پچھلے 5 سال اس کا تجربہ آلریڈی خیبر پختونخوا میں کیا جا چکا ہے, اس میں بھی یہ سوالات اٹھے تھے کہ اس طرح کیسے ہوگا, ایم این ایم پی ناراض ہو جائیں گے اور ان کے ہولڈ کمزور ہو جائے گا, پارٹی کمزور ہو جائے گی, پارٹی کی حکومت کی ریٹ کمزور ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں رواج اور روایت رہی ہے کہ ہر 5 سال بعد نئی حکومت نئی جماعت سامنے آئی ہے, لیکن پولیس کی ریفارم اور ایجوکیشن ہیلتھ کیئر کی ریفارمز اور باقی جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں اور گورننس کا جو نیا نظام وہاں لایا گیا گیا, اس نتیجے میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ پی ٹی وہاں ریٹرن ہوئی ہے. پہلے سے جو زیادہ نشستیں پی ٹی آئی نے وہاں لی ہیں بغیر کسی جماعت کے, اب وہ اپنی حکومت بنا رہی ہے وہاں پہ, تو عوام نے اس کو اپریشیٹ کیا, اوور آل جنرل پبلک جو ہے وہ اس کو ویلکم کر رہی ہے, اور اس نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے پاپولرٹی خان عمران خان صاحب کی بھی اور پی ٹی آئی کی بھی پہلے سے بڑی ہے,
تو نہیں پبلک تو ویلکم کر رہی ہے, لیکن جو ہمارے
دوبارہ حکومت بنانا مشکل نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے لیے,
پبلک تو ویلکم کر رہی ہے, لیکن میرا سوال تھا کہ جو سیاسی خانوادے ہیں, جو پالیٹیشنز ہیں, سیاستدان ہیں, ایم این اے ہیں, اور اس طرح ان کا ایک اثر و رسوخ جو انجوائے کرتے رہے ہیں, وہ بھی اس کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تو آسان ہو جائے گا اگر ان کا تھانے پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو؟
دیکھیں میں عرض کروں کہ میں اپنی بیان کر سکتا ہوں, ہمیشہ کوشش یہی ہے کہ ادارے مضبوط ہوں.
صحیح,
ادارے مضبوط ہوں گے تو ہمارے پاس رش نہیں پڑے گا لوگوں کا, یقین جانے صبح سے رات تک چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ میں پھول سننے پڑتے ہیں, ان کے مسئلے کے ہیں, علاج چاہیے ہمیں, چاہیے ہماری گلی کا وہ بلب خراب ہو گیا ہے, ہماری صفائی نہیں ہے, جمع صفائی کرنے آیا یا تھانے دار ہم سے زیادتی کر رہا ہے اور ہمارا ہمیں صاف نہیں مل رہا, تو میرے خیال اگر ادارے مضبوط ہوں گے, ہر سطح گورنمنٹ ہوگی, ہر شخص اس کو حق مل رہا ہوگا, تمام ادارے کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری وہ نبھا رہے ہوں گے, ہم پہ بہت کم ہو جائے گا وہ سارے ایسے مسائل جو خود بخود حل ہونے چاہیے, جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارا بہت قیمتی ٹائم ضائع ہوتا ہے, وہی ہم ٹائم بچا کر اس سے ہم لیجسلیشن میں توجہ دے سکیں گے, پارلیمنٹ میں زیادہ تر انجام دے سکیں گے اور مثبت کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم بچ جائے گا, تو اس میں تو حرج نہیں ہے. ہم کچھ میں تو اس میں تو ہر وہ سیاستدان جو مثبت سوچ رکھتا ہے اور پازیٹیو اس کی تھنکنگ ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو, اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں تجربے کی بات ہے, میرے علاقے کی آبادی 7.5 لاکھ ہے, اب مجھے بتائیں 7.5 لاکھ عوام میں اتنے ہی مسائل ہیں, جتنے ہمارے حلقے چھوٹے ہوں گے جتنے ہمارے مسائل کم ہوں گے, جتنے سرکاری ادارے خود مختار اور بااختیار ہوں گے, جتنا ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا, جتنا ان کو خود مختار کیا جائے گا, اتنے ہی ہمارے بوجھ, ہمارے مسائل, ہماری مشکلیں کم ہوں گی, اس سے عوام کا اعتماد جو کھویا ہوا ہے سرکاری اداروں پہ مسٹرسٹ ہے, لوگ سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں یہاں پہ ہر کام کے لیے انہیں ایم ایل اے ایم پی کے دستخط دینی پڑتی, دروازے پہ جانا پڑتا ہے, ان کی ایگو سیلف ریسپیکٹ بھی مجروح ہوتی ہے عوام کے محسوس قوم, تو انہیں کیا ضرورت ملے گی دفتروں میں انصاف ملے گا اور فوری ملے گا, تو انہیں کیا ضرورت ہے اپنا قیمتی ٹائم سے چوکھٹ پر جائے اور اسے اپنا ضائع کرے, اس سے عوام کا اعتماد اداروں پہ ہوگا, ادارے بھی خود کو کمفرٹیبل فیل کریں گے, چونکہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ کوئی سرکاری ملازم کسی سیاست دان کا جو چلانا ہو بلکہ وہ ریاست کا ملازم ہو اور عوام کو ایک نگاہ سے دیکھے, یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا, دنیا کے مذہب ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ سیاستدان کا کوئی رول نہیں ہوتا
exactly.
سرکاری اداروں کو کنٹرول کرنے میں, تو کام صرف گورنر کو بہتر کرنے, صرف پالیسی بنانی ہوتی ہے,
اس میں انپٹ ہونی چاہیے,
بیوروکریسی میں کرنا ہوتا ہے, ہم یہی چاہتے ہیں.
بہت شکریہ جناب ریاض فتیانہ صاحب, رہنما تحریک انصاف, آپ ہمارے ساتھ تھے. جی سامعین، ریاض فتحانہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب ذرا یہ جو پرائم منسٹر کی سپیچ ہے اور اس کے اوپر ریاکشن کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. نواز شریف صاحب، ان کے صاحبزادی اور ان کے داماد نے جو اپنے خلاف سزاؤں کو چیلنج کیا ہے، ان کی معطلی کی درخواست دے رکھی ہے، اس پہ سماعتوں کے بعد یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے. کسی بھی وقت اس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے. ہم نے اس پہ بھی بات کی سائرہ افضل تارڑ سے اور ان سے معلوم کیا کہ وہ کیا توقع رکھتی ہیں. ان کی بات سنتے ہیں، پھر ہم واپس آئیں گے پہلے ہی اپنے ٹاپک کی جانب، جس میں پاکستان کی سیاست پہ عمران خان کی تقریر اور ردعمل پہ بات ہم کر رہے ہیں، وے فارورڈ کیا ہے، اس پہ انڈیپینڈنٹ انالسٹ کی ہم رائے لیں گے. لیکن پہلے سائرہ افضل تارڑ، کیا متوقع فیصلہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کی رہائی سے متعلق؟
دیکھیں جی، جو تو کیس کی پروسیڈنگ تھی اور جس میں نیب بالکل یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوگی کہ کرپشن ہوئی، جب نیب کے وکیل نے یہ کہا کہ یہ ریفرنس تو ہم نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ دائر کیا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اور مریم کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. اس کے باوجود نیب میں ہم بہت پر امید ہیں انشاءاللہ تعالی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی کے گھر دے رہے ہیں، ڈھیر نہیں ہیں.
بہت شکریہ،
انشاءاللہ تعالی انصاف ملے گا.
جی سامین، یہ تھی سائرہ افضل تارڑ، اور بات ہم کرتے ہیں، انالیسز ہم لیتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ان کی گزشتہ روز کی تقریر، اس کے اوپر اپوزیشن کا نقطہ نظر آپ سن چکے. انڈیپینڈنٹ انالسٹ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ تقریر کتنی حقیقت کے قریب ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر عمل درآمد کے امکانات کتنے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے وسائل کتنے چاہیے؟ اور محض اچھی مینجمنٹ کے ساتھ کتنے مسائل کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ بات ہم کریں گے. دردانہ نجب ہمارے ساتھ ہیں، صحافی ہیں، رائٹر ہیں، ہیومن رائٹ، سیکیورٹی، اکاؤنٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ ان کے ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں. دردانہ، بہت شکریہ آپ کا.
جی جی، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. گزشتہ روز عمران خان کی تقریر ایک گھنٹے سے زیادہ، ایک گھنٹہ غالباً 15 یا 20 منٹ پہ محیط تھی، اور کافی ایریاز کو ٹچ کیا گیا، ایک دو ایشوز کو انہوں نے ٹچ نہیں بھی کیا ہے. کیا ہے آپ کی اوپینین، کتنی ریئلسٹک ہے، کتنا اس کو ویلکم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو توقعات اوپر گئی ہیں عام آدمی کی، اس کو ان توقعات پہ پورا کیسے اتر پائے گی گورنمنٹ؟
دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان، اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے کل وہی باتیں کی ہیں جو وہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں. لیکن دیکھیں، ایز اے وزیر اعظم پاکستان انہوں نے جب یہ باتیں کی ہیں تو اس کا ان کا اسٹیچر بھی بڑھ گیا، اور وہ بات کا وزن بھی جو تھا وہ زیادہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے، دیکھیں ان کا اسٹائل بہت اچھا تھا، وہ کنورسیشن کر رہے تھے عوام کے ساتھ، وہ اس طرح کا ایک بالکل جو ایک ٹپیکل اسٹائل ہوتا ہے، ایک آ کر سٹیف نیک کے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. انہوں نے عام بندے کی بات کی ہے، دیکھیں میری اور آپ کی بات کی ہے، اور ان کی ہر بات مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اٹ واز ٹچنگ مائی ہارٹ. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو انہوں نے، دیکھیں آپ کی ترجیحات، مطلب ہی ہیز بین سو کنسرن کہ ہمارے یہاں اسٹنٹڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں. پیدا تو نہیں ہو رہے، اسٹنٹڈ بچے
اور کافی عرصے سے یہ بات
بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں نا، جب تک ہمارا جو فوکس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے ہی نہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ ایک اتنا بڑا ایریا ہے جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، جس کے اندر امپلائمنٹ بھی آتی ہے، جس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، جس کے اندر ایجوکیشن بھی آتی ہے، جس کے اندر بچوں کی ہیلتھ بھی آتی ہے.
لیکن دردانہ، آپ کے شہر میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ تو بہت فوکس رہا ہے پچھلے 10 سال.
نہیں جی، یہ سپرفیشل ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میں آپ یہ ماڈل ٹاؤن میں عرفہ کریم پارک، جو ٹیکنالوجی پارک ہے، یہاں جہاں یہ نواز شریف لوگوں کی فیملیز رہتی ہیں عرصے دراز سے، اور لاہور کا ایک پوش ایریا ہے، اس کے پیچھے ایک کالونی ہے. زیادہ آپ کو دور جانے کی ضرورت، پیدل چلے جائیں اس کالونی میں، وہاں آپ کو گندا پانی ملے گا. میں نے وہاں 3-4 اسٹوریز کی ہیں، اور جتنا لوگوں کو میں ایک ایک گھر میں وہاں گئی ہوں، اور کس طرح سے اذیت کے ساتھ لوگ وہاں زندگی گزار رہے ہیں. گٹر سے ملا ہوا پانی وہ پیتے ہیں، دے ڈونٹ ہیو اینی ریفریجریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہ چل نہیں رہے. دیکھیں یہ سپرفیشل کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نواز حکومت نے کام نہیں،
لیکن ذرا اگین سپیچ پہ آتے ہیں، دردانہ ہمارے ساتھ رہیے گا.
ان کی پرائیورٹیز ہی نہیں تھی، وہ دے ور ناٹ ورکنگ فار آرڈینری پرسن. میرا دل کرتا ہے سچی بتاؤں کہ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرواؤں، جو چھوٹا چھوٹا علاج ہے. مجھے تو، مجھے زکام بھی ہو جائے تو مجھے ایک
پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے،
2000 فیس دینی پڑتی ہے. واٹ دی ہیل، مطلب یہ باتیں جو ہیں.
دردانہ، ہمیں امتیاز عالم صاحب نے جوائن کیا ہے. امتیاز عالم گیلانی صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. امتیاز صاحب، بے حد شکریہ آپ کا. عمران خان وزیر اعظم پاکستان، ان کی گزشتہ روز کی تقریر، اس پہ تو اتفاق ہے کہ بہت ساری باتیں تو وہی ہیں جو وہ پہلے کرتے رہے، لیکن کل آرٹیکولیشن بہتر تھی. آپ کا اوور آل اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، ایک بات، اور پھر یہ کہ یہ کس حد تک قابل عمل ہیں اور کتنے عرصے میں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ جو ایجنڈا وہ سامنے رکھ رہے ہیں ٹیم ان کی اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے؟
دیکھیے، جو انہوں نے پروگرام دیا ہے وہ بہت عمدہ نکات تھے ان کی تقریر میں، اور میں نے ان کی تعریف کی، بہت قابل تعریف ان کی تقریر تھی. لیکن اس کے لیے انہیں ساری جو سیاسی معیشت ہے اسے بدلنا پڑے گا، پورا نیا پیراڈائز لانا پڑے گا ترقی کا.
صحیح.
اب وہ کہاں سے لائیں گے ریسورسز؟ یہ صرف ایک یوٹوپین پاپولزم ہوگا، پاپولسٹ یوٹوپیا ہوگا، یا آپ کہہ رہی کہ نعرے بازی ہوگی، اگر آپ کے پاس ایک واضح پلان نہیں ہے. لگتا ہے کہ ہوم ورک نہیں کیا اور محض ابھی تک یہ ریٹرک ہے، نعرے بازی ہے. کاش انہوں نے اس سے کام کیا ہوتا. اب اس کے لیے آپ مجھے بتائیے کہ تعلیم کا جو بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے جو انہوں نے زور دیا ہے، اس کے لیے کم از کم جی ڈی پی کا 6% ایلوکیٹ کرنا پڑے
گا.
صحت کے لیے 8% کم از کم، 4% کم از کم ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. جو مسئلے انہوں نے اپنی تقریب میں اٹھائے، بچوں کی صحت ہے، 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں، پاورٹی ہے، غربت ہے، صحت کے جو سسٹم کی حالت ہے، 2.5 crore بچے باہر ہیں. پھر نوکریوں کا پلان جو انہوں نے دیا، 1 crore نوکریاں وہ 5 سال میں دیں گے، 50 lakh وہ گھر بنائیں گے. کہاں ہے وہ پلان ابھی؟ کیا ابھی تک تو انہوں نے یہ طے نہیں کیا ہے کہ پچھلا بجٹ پاس ہوا ہوا ہے اسے بدلنا ہے نہیں بدلنا. انہوں نے ابھی تک کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا اتنا بڑا خزارہ ہو گیا ہے مالیاتی، 10-12 ارب ڈالر کا، وہ کیسے کریں گے؟ یہ برآمدات کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، کیسے بڑھائیں گے؟ کیونکہ تجارتی خزارہ تو اس طرح پورا نہیں ہوگا. ان کے خیالات بعض بہت ہی معصومانہ اور بچکانہ لگتے ہیں مجھے. یقیناً لوگوں کی خراب کے 2-4 ہسپتال تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے مالی خزارے کو اس طرح پورا نہیں کر سکتے. آپ بیرون ملک پاکستانی کیسے دیں گے خزارہ پورا کرنے کے؟ آپ اچھا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں مدد کریں گے، آپ نمود و نمائش بھی کریں گے، عیاشی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، یہ آپ اچھا کر رہے ہیں. لیکن یہ سب باتیں جو ہے سب کو بنیادی فرق نہیں پڑے گا ملک کی مالی صورت حال
میں. لیکن امتیاز صاحب، یہ بھی تو ہے نا کہ اب اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ گیپ ہے امپورٹس ایکسپورٹس کا یا باقی مالیاتی خسارہ ہے، اب ان کا تو ون لائنر ہونا چاہیے نا. اب اس کے بعد تو جو ان کی ٹیم ہے، جیسے اب اسد عمر وہ آئیں اور وہ بتائیں کہ میرا پلان کیا ہے. وہ
بات دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں 50 lakh نوکری، 1 crore نوکری دے گئے، کہاں ہے وہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا نیا پیراڈائم، کہاں ہے وہ پلان؟ وہ اسد عمر نے کہیں نہیں بتایا، کسی اور نے بھی نہیں بتایا. آج ہم نے ریلوے منسٹر کی بریس بریفنگ سنی ہے، ساتھ سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کے کارن کچھ کہہ رہا تھا اور وہ کہہ جا رہے تھے. کوئی دیکھیے نا، یا آپ کہیں کہ یہ ہمارے پاس پلان نہیں ہے، ہم اچھی بات ہے، یہ ہماری اسٹیٹمنٹ
اسپائریشن
ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے. اچھا، اس ارادے کے لیے اب آپ نے جو ٹیم بنائی ہے، یہ جو داؤد ہیں اور یہ عشرت حسین ہیں، یہ سارے کے سارے نیو لبرل اکنامکس کے لوگ ہیں، اور یہ مارکیٹ کی فورسز کے حساب سے، فیکٹرز کے حساب سے ریسورس موبلائزیشن کی بات بھی کریں گے اور ریسورس ایلوکیشن کی بات بھی کریں گے. اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں ڈبل کر دوں گا، اور رچ کو اور اچھی بات کر رہے ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگایا جائے گا، امیروں پہ خرچ کیا جائے گا. اب اس کے لیے تو پورا آپ کو ٹیکسیشن نظام کی پوری اصلاحات کے نظام چاہیے. اب یہ کام تو کہنا آسان ہے، ہم نے کے بی میں اور پولیس ٹھیک ہو گئی، تو کے بی کی پولیس تو پہلے ہی مختلف تھی. آپ کی پولیس ریفارمس کیا ہیں، کس طرح کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشل ریفارمس کیا ہے؟ آپ بہت ایجنڈا کی بات کر رہے ہیں، کچھ تو اس کی
خوبصورت سامنے آئے. ٹھیک ہے، یہی ہم فوکس کر رہے ہیں کہ اب ان کی ٹیم آ کے ذرا ہمیں ڈیٹیلز دے، لائحہ عمل بتائے، وے فارورڈ کیا ہے اور ان کے پاس پلان آف ایکشن کیا ہے، یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی، کم از کم ریزونیٹ تو کریں کہ یہ ہمارا ارادہ ہوگا، یہ ہمارے پاس ریسورسز ہوں گے. دردانہ، آپ ہمیں بتائیے گا، آپ نے بھی تعریف کی، لیکن یہ بتائیں کہ پلان آف ایکشن وہ واقعتاً ٹیم کی طرف سے کتنا جلد سے جلد آ جانا چاہیے سامنے مختلف شعبوں کے ماحول، صحت، اکانومی؟ نہیں نہیں نہیں، میں دیکھیں ٹیم، دیکھیں نہیں دردانہ، ایک بات میں یہاں پہ اختلاف کروں گا آپ سے، بات یہ کہ پی ٹی آئی 22 سال سے اقتدار میں، یہ پالیسیز تو شیلف ہوتی ہیں نا پہلے
22 سال سے اقتدار میں ہے، لیکن وہ
سیاست میں، معافی چاہتا ہوں، ہاں جی،
پہلے سے آ کے انہوں نے بہت سی چیزیں انہوں نے کرنی ہے، وہ کریں گے، آپ ان کو ٹائم تو دیں نا، 100 ڈیز کا تو سب ٹائم دیتے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح. ابھی تو مجھے تو امتیاز صاحب کی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور ان کا جتنا بھی جو ان کا ہلکا احباب ہے، جو آج تک یہ باتیں، جب اتنے 5 سالوں میں اتنا خسارہ بڑھتا رہا، اس کے اوپر تو اس طرح سے شد و مت کے ساتھ بات نہیں کی، ہم آرمی کے ہی خلاف بولتے رہے کہ جی وہ انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں، اور وہ یہ سارا تماشا جو کچھ بھی ریگنگ شگنگ، جس کے اوپر بات یہ کہ یہ جب اگر ہم کنسسٹنٹلی ہماری جو انٹلیکچوئل آنیسٹی کے ساتھ اگر ہم ان چیزوں کو ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے تو شاید اس طرح سے ہمیں نہ لگتا جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے. اب تھوڑا سا ان کو، میں یہ نہیں کہ آئی ایم ناٹ اے پی ٹی آئی اور آئی ایم ناٹ پی ایم ایل این وچ ادر پیپل آر، لیکن یہ ہے کہ ان کو آپ ٹائم تو دیں، دیکھیں تو صحیح کہ 100. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے ڈائریکشن دینی ہے، انہوں نے ڈائریکشن دینی ہے، بہت سی چیزوں کا ماڈل ان کا ہے ایسا جو پرانا لگ رہا ہے، آرکائک ہے آبویسلی، اتنا تو ان کا ماڈل کیا، وہ ماڈل کے علاوہ ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ پرانے ہی ہیں. نیا پاکستان تو وہ ایک سمبولک بات کرتے ہیں نا، کہ نیا پاکستان
تو وہی بات ہم کہہ رہے ہیں، امتیاز صاحب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں نا، کہ ٹیم
عام آدمی کی بھی، مطلب یہاں تو حالات یہ ہیں کہ جو لوگ لبرلزم کی بات کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ لبرل ہیں، جو لوگ مزدور کی بات کرتے ہیں وہ مزدور کو سب سے زیادہ دباتے ہیں. مطلب آپ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں، دیکھیں کہ 5 سال میں ایک حکومت، 10 سال وہ حکومت کر کے گئے ہیں، 28 ارب کا قرضہ ہم پہ چڑھ گیا ہے، اتنا ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 8% پہ ہو گیا، وہ تو ہمیں اتنا کھلا نہیں ہے، لیکن اب آ کر ہم 2 دن میں ہم پریشان ہو گئے ہوں.
نہیں نہیں نہیں، پریشان نہیں ہے، میرا خیال یہ کہ پلان آف ایکشن، آف کورس انہوں نے اپنا منشور تو یہ پہلے بھی اپنی ٹیم سے ڈسکس کیا نا، سو ٹیم صرف یہ اب سوچ یہ بتائے گی کہ اس ڈائریکشن کی طرف جب ہم جائیں گے تو راستہ کون سا اختیار کریں گے. سو یہ کوئی ایسی ناجائز مطالبہ نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آج آپ 1 ارب درخت لگا دیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم میں آج ہی وہ کر دیں، ترامیم کر دیں،
وہ اگر 100 دن پیریڈ تو دے نا، دیکھیں تو صحیح نا، پھر ہم ان کے اوپر، ظاہر سی بات ہے جو چیزیں ہم کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ.
جی دردانہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، امتیاز عالم صاحب آپ سے بھی درخواست ہے اگلا چند سیکنڈ میں آپ سے اور لوں گا، ایک بریک کے بعد یہ ہم بات کریں گے وزیر خارجہ امریکہ کے، وہ پاکستان جا رہے ہیں اور آج بھارت کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات سے متعلق پاکستان کے نئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کچھ کہا ہے، اس کے اوپر آپ کا کوئک ریئیکشن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور بل باربر ہمارے انجینئر ہیں. بات ہم کریں گے پروگرام کے اس حصے میں، پاکستان کے اندر نئی حکومت وہ تشکیل پا چکی ہے اور پہلی کابینہ نے بھی آج حلف اٹھا لیا ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، انہوں نے بھارت اور پاکستان سے کے ساتھ، بھارت اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی سمت کے کچھ خد و خال بیان کیے ہیں. بھارت کے بارے میں خاص طور پہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھارت سے وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام آیا ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن بعد میں بھارت کے میڈیا نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، بس نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا اور مبارکباد دی گئی ہے نئی حکومت کو اور یہ آگے مل کے کام کرنے کا اعادہ کیا گیا ہے. اور پھر امریکہ کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ امریکہ بہت اہم ملک ہے، لیکن ہمیں بھی کوئی چھوٹا ملک ہم ضرور ہیں، لیکن ہمیں ریسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور قومی مفادات ہوں گے اور خارجہ پالیسی پاکستان کے دفتر خارجہ میں بنے گی. شاہ محمود قریشی کی یہ کلمات تھے، کیا کہا انہوں نے ہم آپ کو یہ سنواتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا پاکستان کے جو فیوچر کے تعلقات ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ، اس کی ڈائریکشن وہ دے رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ پاکستان کے اپنے دفتر خارجہ میں بنے گی۔ غالباً اشارہ اس جانب تھا جو کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خارجہ پالیسی کے جو چیمپئن کرتے ہیں، جو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو فورسز ہوتی ہیں، وہ شاید اس بار بھی سویلینز نہ ہوں۔ سو کیا کہا شاہ محمود قریشی نے، ہم آپ کو یہ سنواتے ہیں۔
مجھے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ماضی میں، میں نے انسپکٹر اسٹیٹ کونڈولیزا رائس کے ساتھ کام کیا، میں نے انسپکٹر اسٹیٹ ہلری کلنٹن کے ساتھ کام کیا، میں نے جو ہمارے اسپیشل انوائے تھے رچرڈ ہالبروک جو ان کے تھے ایف پیک کے، ان کے ساتھ قریبی کام کیا، اور مجھے کچھ اندازہ ہے ان کی ترجیحات کا بھی ہے، ان کی کنسرنز کا بھی ہے، لیکن میں ان کنسرنز کو اور ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے دو ٹوک بات کروں گا۔ کیا آپ کی ترجیحات سر آنکھوں پہ، میری ترجیحات بھی ہیں، میری ضروریات بھی ہیں، میری قوم کی توقعات بھی ہیں، اور تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ ہوتے ہیں، ملک بڑے بھی ہوتے ہیں، ملک چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن قومی عزت وقار برابر ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ میں اس بات سے بالکل غافل نہیں ہوں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور دونوں اطراف ہیں، اس کو ہم نے بریج،
اعتماد کا فقدان ہے اور اس میں کمی لانا ہے اور اس اعتماد کے فقدان کو ختم کرنا ہے۔ اور اب ذرا بات ان کی بھارت سے متعلق، کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں۔
کہ ہم دو نہ صرف ہمسائے ہیں، ہم دو ایٹمی قوتیں ہیں، ہمارے درینہ مسائل ہیں، ان وسائل سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ ہمارے پاس میری رائے میں گفت و شنید کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، ہم کوئی ایڈونچر۔
جی دردانہ نجم، آپ کے ریمارکس، فارن پالیسی، شاہ محمود قریشی پہلے بھی اس وزارت کا قلم دان ان کے پاس رہا ہے، بذات خود وہ کیسا انتخاب ہیں موجودہ ٹیم کو دیکھتے ہوئے، اور آج جن خطوط کے اوپر وہ بات کر رہی ہیں، کیا یہ عمران خان کی لائن ہے؟
دیکھیں، یہ جو شاہ محمود قریشی کا، تو آبویسلی ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ جی دفتر خارجہ جو ہے وہ فورن پالیسی بنائے گا، اللہ کرے، یہ بہت پرانی خواہش ہے، جتنی بھی ڈیموکریسیز آئی ہیں ان کی خواہش رہی ہے کہ اس طرح کا کوئی ہو سکتا ہے، وی ڈونٹ نو یہ اس چیز میں کامیاب ہو جائیں، کتنا کامیاب ہوتے ہیں، ان کی لائن ٹو کرتے ہیں، سامنے یہ سارا کچھ ایسا ہی رہتا ہے کہ ہاں جی وزارت خارجہ کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یو نو وی نیور نو کہ کون سا کس قسم کا ڈیزائن یہ فورن آفس کو چلانے کا لے کر آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز تو بالکل جو ابھی سمجھ جانی چاہیے، ہمارے جتنے بھی پاور سیکٹرز ہیں یا پاور پوائنٹس کہہ لیں یا جو بھی سینٹرز کہہ لیں، کہ وی ہیو ٹو شفٹ آور فوکس فرام بینگ اے سیکورٹی کنٹری، ہمیں اب یہ اس پیراڈائم سے نکل کر اکنامک پیراڈائم کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت ہو گیا کہ جی سیکیورٹی ملک، سیکیورٹی کھیل لیا۔ اب جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم برابری کی بات کریں، برابری کی بات آپ کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ 28 ارب روپے کا آپ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ فورن اسسٹنس کے اوپر چلتا ہے، برابری۔ پھر دوسری بات دیکھیں کہ ملک کے اندر کے حالات، وی آر ناٹ اسٹرانگ انٹرنلی، ہمارے اندر کتنے کلیشز ہوتے ہیں، ہماری مطلب ہماری ڈیموکریسی جو بھی ہے جس طرح سے بھی چل رہی ہے، مطلب ہمارا اس وقت جو فوکس ہونا چاہیے، یہ باتیں دیکھیں، دس از پلیئنگ ٹو دی گیلری۔ اب یہ کون سی کوئی نئی بات انہوں نے کہہ دی ہے؟ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، کیا وہ اس کے علاوہ کچھ افورڈ کر سکتی ہیں کہ وہ سوائے ڈائیلاگ کے اور کچھ اور کریں؟
کہاں پہ امریکہ کے ساتھ؟ امتیاز عالم گیلانی صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے۔ گیلانی صاحب، یہ فرمائیے گا، مائک پومپیو امریکہ کے وزیر خارجہ، وہ جا رہے ہیں گزشتہ روز بہرحال انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وی ریکگنائز عمران خان ایز پرائم منسٹر، اور آگے کی سمت ہم دیکھتے ہیں۔ اگر عمران خان کے ساتھ امکان ہے کہ شاید ان کی براہ راست ون آن ون ملاقات بھی ہوگی، کیا ماحول ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی میسیجز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسلام آباد کے نئے ریجیم کے ساتھ امریکہ والے اور اسلام آباد کے؟
جی مجھے کوئی جلدی کوئی امریکہ پاکستان کے تعلقات میں بڑی پیش رفت کی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو دونوں ملکوں کے کمپیٹیٹو انٹرسٹ ایسے ہو گئے کہ یہ تعلقات اچھے برے اچھلتے رہیں گے جیسے پچھلے سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ان میں کوئی بڑی پیش رفت مجھے یہ سب چیزیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔
صحیح، اور بھارت کے ساتھ؟
بھارت کے ساتھ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا راکٹ ہے، کوئی بات چیت شروع ہو، کچھ نیتی کا پیغام اسے آیا ہے جو عمران خان کو بھجوایا ہے ان کی گاڑی بننے کے، اور اس کے علاوہ قریشی صاحب نے بھی ظاہر کیا اور عمران خان نے تقریبا بھی کہا کہ ہم سائن کے ساتھ تعلقہ چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھا گیا کہ انڈین کرکٹر جو ہے سابق جب ملے آرمی چیف جنرل میں
جی،
اور یہ 520ویں جنم دن پہ ہم بارڈر کھولنے جا رہے ہیں بابا گرو نانک کے اس کے جنم دن پہ، جس کا بہت ویلکم ہوا ہے ان کے بجائے سدھو صاحب کے خلاف کافی وہاں پہ میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا ہے، ایسے بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے بھارت اور پاکستان میں تعلقات کے لیے، سازش کرنے کی بہت زیادہ ماحولی کی ضرورت ہو رہی ہے اور ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہو رہی
ہے،
خاص طور پر میڈیا کو جنگ آنے پر جنگ آمد جو ماحول بنا ہوا ہے وہ بدلنا ہوگا۔
جی بہت شکریہ آپ کا امتیاز عالم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ دردانہ اب ذرا بات کیجیے گا بھارت کے ریفرنس میں۔ جی دردانہ، بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکانات ہیں، اور جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بھی یہ اب ارادہ رکھتی ہے کہ تھوڑی سی برف جو ہے وہ پگھلے دونوں اطراف میں۔
دیکھیں یہ تو بہت دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے بھی چاہا ہے کہ تھوڑا بہت ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، لیکن یہ کبھی اگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں، پیٹرن یہ ہے کہ اگر مطلب سیویلین گورنمنٹ بھی ملنا چاہے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ملنا چاہے تو کوئی نہ کوئی ایسی فورسز جو ہے وہ اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کر دیتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو فورسز اس کو سبوٹاش کرتی ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا کنٹرول ہے، اور اگر نہیں ہے تو وی ہیو ٹو کنٹرول دیم ایز ویل بیفور وی امبارک آن دس، یہ جو ہم نے یہ دوستی کا اگر اس راستے پہ چلنا ہے، اور اب واقعتاً ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو جیو اسٹریٹجک ویو پوائنٹ ہے پاکستان، اس میں چینج لانے کی بہت حد تک ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو آرمی کیڈر ہے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس سے بہت مختلف ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی یا 5 سال پہلے تھی یا 15 سال پہلے تھی۔ تو ضرورت یہ اس بات کی ہے، میرا خیال ہے چائنا بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں بہتری آئے، اتنی بہتری آئے کہ انڈیا جو ہے وہ سی پیک کا بھی حصہ بننے کو تیار ہو جائے، کیونکہ پچھلے دنوں چائنا کی بھی یہ کوشش رہی، کیونکہ دیکھیں بیچ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو ہینڈل کرنا ہے چائنا کے لیے وہ اکیلے چائنا کا بھی کام نہیں ہے، چائنا نیڈز انڈیا اسسٹنس، اور چائنا کبھی بھی پاکستان کی وجہ سے انڈیا کو ناراض نہیں کرے گا۔ تو اس لیے پاکستان کو جو ہے وہ بینگ آن اے ویری مطلب ویک وکٹ، پاکستان کو زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر انڈیا کے ساتھ اپنی، دیکھیں فار سم ریزن کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جو اب انڈیجنس بن گیا ہوا ہے، اس کے پیرامیٹر، اس کو ہینڈل کرنے کے پیرامیٹر بالکل چینج ہو چکے ہیں، وہ نہیں ہے جو پہلے تھے، اس کو بالکل ایک ڈفرنٹ اینگل کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جائے گا۔ لیکن اسی کے پیرل پاکستان انڈیا کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر اس کا بھی طریقہ کار بدلنا ہوگا، اور اس میں بہتری لانے کی بہت اشد ضرورت ہے تاکہ خطے کے اندر جو معاشی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے پاکستان بھی فائدہ اٹھا سکے بھرپور انداز سے، ورنہ دیکھیں جو سپر پاورز ہیں ان کے اپنے ڈیزائنز ہیں،
صحیح،
وہ اپنے ڈیزائنز پاکستان کے لیے بدلیں گے نہیں، پاکستان کو اس میں دھکیلیں گے
بالکل،
اور پاکستان یوز ہوگا، تو بجائے اس کے کہ پاکستان ایکسپلوئٹ ہو کر یوز ہو, وائی ناٹ پاکستان ایک ایسے پیڈسٹل پر جا کر اپنے آپ کو منوائے کہ وہ ایک پارٹ آف گیم بنے, نہ کہ ایک 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 مہرا بنے چیزوں کو چلانے کے لیے.
جی بہت شکریہ دردانہ, ہمارے ساتھ ہی چند سیکنڈ کی ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم آخری سیگمنٹ پہ آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان کے اندر ایک اور جنگ بندی کی پیشکش کے اوپر.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک اور جنگ بندی کا امکان ہے. افغانستان کی حکومت نے مشروط یہ پیشکش کی ہے کہ اگر طالبان بھی اس جنگ بندی میں شرکت کریں تو پھر عید کے موقع پہ ایک امن کی طرف آگے بڑھا جا سکے. جنگ بندی جو ہے وہ عید الفطر کے موقع پہ بھی نظر آئی تھی اور جس کے بڑے اچھے اثرات بہت سارے افغانستان کے اپنے حکومتی عہدیداروں کے مطابق بھی اور افغانستان کے اپنے انالسٹ کے مطابق بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے تھے لوگوں کو, اور خاص طور پہ جو طالبان فائٹرز ہیں, جنگ جو ہیں, ان کو لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا. اور بہت ساری رپورٹوں کے مطابق, بلکہ افغان وزارت دفاع کے اپنے مطابق, کئی ایک افغان طالبان ایسے تھے, فائٹرز ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ افغانستان کی ہائی پیس کونسل جو ہے وہ زیادہ متحرک کردار ادا کرے اور بات کسی امن کے معاہدے پہ ختم ہو. لیکن اس کے بعد طالبان کے اوفینسوز میں, ان کی جارحانہ حکمت عملی میں, وہاں پہ بھی شدت نظر آئی. اور پھر وہاں پہ کچھ انالسٹ نے یہ کہا کہ در حقیقت جو افغان طالبان گاؤں دیہاتوں اور شہروں میں آئے تھے وہ زیادہ تباہی کا سبب بن رہی ہیں. اب ایک بار پھر یہ آفر کی گئی ہے امریکہ کا دفتر خارجہ, امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو, ان کے آفس سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس میں اس پیشکش کا خیر مقدم کیا گیا ہے. اور بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ جنگ بندی بھی افغانستان کے عوام کی جو امنگیں ہیں امن کے لیے, اس کو اجاگر کرتی تھی. اور ہمیں امید ہے کہ اس بار بھی اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو ملک کی سیکیورٹی کی مستحکم صورتحال کے اس کو قریب لے کے جا سکتی ہے. امریکہ ایسی کسی بھی کوشش کی مدد کرتا ہے. مائک پومپیو کے آفس کی یہ سٹیٹمنٹ تھا. جی دردانہ, آپ کے خیال میں جنگ بندی کتنی مؤثر ہو سکتی ہے یا دیر پا امن کی ضمانت دے سکتی ہے؟
دیکھا جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ بندی جتنے بھی پچھلی دفعہ, پچھلی عید پر بھی جب ہوا تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے تھے. اور کابل کی حکومت چاہتی تھی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے, لیکن طالبان فار سم ریزن سے دے ریفیوزڈ. جنگ بندی کا تو ہمیشہ اچھا ہی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا, اور کابل حکومت بڑے عرصے سے جاتی ہے. لیکن یہ جو نیا ایلیمنٹ آپ پیدا ہوا ہے نا افغانستان میں, جسے آئی ایس کہتے ہیں, اور اس کا جو وہ جس طرح سے زور پکڑتا جا رہا ہے, اور جس طرح سے وہاں تباہی پھیل رہی ہے, اور جس طرح سے آپ دیکھیں وہ بچے اس کو پچھلی دفعہ جو وہاں اسکول کے اوپر اور مدرسہ جو بھی تھا جہاں بھی بم جو کیا ہے, اس کو کنٹرول کرنا از ون آف دی, وہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے کابل حکومت کے لیے. اور ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے بات کی, وہ یہ ہے کہ شاید طالبان کو وہ اس طرح سے نیوٹرلائز کرنا چاہتے ہیں آئی ایس کو اسٹرانگ کر کے. آئی تھنک دس کڈ بی امیرکاز موو اگینسٹ طالبان, کیونکہ دیکھیں ٹیررزم ہی دکھانی ہے نا کہ ٹیررزم ہو رہی ہے, تو ٹیررزم ان کے اپنے بندے آ کر کر رہے ہیں, مطلب الیجڈلی. لیٹس سے اگر ہمارے پاس پروف نہیں, الیجڈلی واٹ از آئی ایس, آئی ایس کو وہاں سے مار کے رشیا اور اگر ایران نہ ہوتا تو آئی ایس پتا نہیں وہ سیریا میں کیا کرتے, اور وہ ٹرکی میں کیا کرتے, اور عراق میں کیا کرتے. تو اب آئی ایس کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کتنے دن, تین دن کی ہو جائے گی سیز فائر. سیز فائر از نو سولوشن. سیز فائر یہ ہے کہ وقتی طور پر ہمیں ایک سینیریو دے دیتی ہے کہ اس سینیریو کو ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اصل چیلنج جو ہے, جو کہ ساری پاورز کو بھی پتا ہے, کہ دیٹ از ٹو کنٹرول آئی ایس. اور آئی ایس کو کس طرح سے وہاں کنٹرول کیا جائے گا, اگر اس کو نہیں کیا تو طالبان کو اگر وہ سائڈ لائن اس طرح سے کریں گے, طالبان کتنی بڑی فورس بنتی ہے. دیکھیں طالبان ہو سکتا ہے بہت بڑی اس طرح سے فورس بن جائے اور وہاں ایک نئی جنگ آغاز ہو جائے. تو بیسیکلی چیلنج از ناٹ سیز فائر کی کون سی شکل, کیا سیز فائر امریکہ چاہتا ہے, بات تو ساری یو ایس کی ہے نا, کیا یو ایس چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو. اگر یو ایس چاہتا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کی اتنی فوج ہے, آپ اتنے اتنی بڑی آپ کی طاقت ہے, آپ آئی ایس آپ کے ہوتے ہوئے آئی ایس وہاں کیسے پہنچ گیا, اور اگر پہنچ گیا ہے تو ایک انہوں نے مدر آف آل بامز ان پہ گرایا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے آئی ایس کے 90 کے بارے میں بندے مارے ہیں, اس کے بعد سے وہ دھندناتے ہوئے پھر رہے ہیں پورے پورے افغانستان میں, اور وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انڈیا, چائنا, پاکستان, رشیا اور ایران پچھلے جولائی میں پروبیبلی ہمارے یہاں ایک کانفرنس, ایک سیمینار ہوا تھا, ایک چھوٹی سی جو بھی آپ کہہ لیں کہ گٹھ جوڑ ہوا تھا, جس میں ان کے اسپائی ماسٹرز نے مطلب دے سیٹ ٹوگیدر اور ریزالو یہی ہے کہ آئی ایس کو کیسے نپٹنا ہے. تو دس از اے ویری بگ چیلنج جو کابل حکومت کے سامنے بھی ہے, اور اس سے اس کی بات کوئی نہیں کر رہا, انٹرسٹنگلی اس کی بات کوئی نہیں کر رہا, اور بات یہ کر رہے ہیں کہ جی سیز فائر, سیز فائر از گڈ, کتنے دن چلے گی سیز فائر.
نہیں لیکن دیکھیں ٹیمپریری سیز فائر, اگین وہی بات ہے کہ جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں پبلک کے ساتھ, عوام کے ساتھ, تو ایک ایسوسیشن ہے نا, اپنے ملک, اپنے لوگ, اور پھر دوسری جانب مذاکرات جاری ہیں, امریکہ اور طالبان براہ راست اس کے اندر انگیج ہیں, سو ایک تھکا دینے والی جنگ تو ہے تمام فریقوں کے لیے.
تو وہی بات ہے نا کہ دیکھیں تھکا دینے والی جنگ تو ہے, پر وہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں, ایک طرف سے وہ ایک گروپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور دوسرا گروپ جو ہے وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو طالبان وہاں کرتا ہوتا تھا.
نہیں لیکن ان کی خواہش تو یہی ہے نا کہ دیکھیں طالبان جو ہیں, طالبان اگر سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں تو پھر اس میں ان کو الگ کرنا آسان ہو جائے گا نا, کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش یا دیگر جو ملٹنٹ گروپس ہیں جن کا, طالبان کا انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے, یہ تو سب پہ واضح ہے نا, جو افغان طالبان ہیں ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے, داعش یا دیگر جو عسکریت پسند گروپ ہیں ان کا ایجنڈا ہے, اور طالبان اگر ہتھیار پہن کے بیٹھے ہوں گے تو پھر آئیڈینٹیفائی کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے.
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ حصہ بنتے ہیں, کیونکہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ہی نکلے گا, جب بھی نکلے گا افغانستان کا وار تو اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں, یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, پھر بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں اور اس کا پولیٹیکل سولوشن ہی نکلے گا, اور پولیٹیکل سولوشن ہی کی طرف وہ جا رہے ہیں.
چلو یہ بات ہم کر لیتے ہیں, ذرا اسد اللہ داؤد زئی صاحب کابل سے ہمارے ساتھ ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ذرا کچھ اپڈیٹ لیتے ہیں. اسد, آخری ہمارے حصہ ہمارے پروگرام کا, یہ ایک بار پھر عید الاضحیٰ کے اوپر افغان حکومت نے پیشکش کی ہے, لیکن مشروط ہے کہ اگر طالبان اس کو قبول کریں اور اس جنگ بندی کے عمل کا حصہ بنے تو پھر ایک بار پھر جنگ بندی ہو سکتی ہے. کیا امکان ہے جنگ بندی کی یہ پیشکش طالبان قبول کر سکتے ہیں؟ پچھلی جنگ بندی کے نتائج کیا رہے, اور اگر اس بار ہو جاتی ہے جنگ بندی تو اس کے نتائج پچھلے سے کس طرح سے مختلف ہو سکتے ہیں؟ جی اسد اللہ داؤد زئی,
ان کو پیشنہاد کی ہے شیخی, لیکن طالبان نے ابھی تک ان کو قبول نہیں کیا ہے. ملا احمد اللہ نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ سیز فائر نہیں کریں گے. افغان حکومت نے 6 ماہ کے سیز فائر کا جو ہے وہ آفر طالبان کو کیا ہے. پچھلے جو سیز فائر تھا پچھلے عید میں, تو وہ لوگوں میں اور حکومت میں امید تھا کہ ایک ٹائمی سیز فائر میں بدل جائے گا, لیکن ابھی تک چونکہ وہاں امریکن کے ساتھ طالبان کے مذاکرات چل رہے ہیں, تو وہ افغان حکومت سے زیادہ توقع نہیں کرتے, اور ان کی جو ہے وہ امریکن سے سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں.
صحیح جی, داؤد کی ابھی آواز بہت کم پہنچ رہی ہے, درزانہ آپ کا بہت شکریہ. جی جی,
کل افغانستان نہیں دے دو, لیکن طالبان نے جو ہے وہ جو ہے کابل میں ترس دیا ہے, اور ترس کا جو ہے وہ زیادہ ہے, اور انہوں نے کئی صوبوں میں جو ہے وہ کئی ڈسٹرکٹ کو انہوں نے آکوپائی کیا ہے, ان پر اٹیک کیا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان زیادہ جو ہے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ فائر کرے.
بہت شکریہ اسد اللہ داؤد زئی, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. دردانہ نجم, آپ لاہور سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سامعین, پروگرام ختم کرنے سے پہلے آخری ایک منٹ اس میں کچھ ڈیولپمنٹس کرکٹ سے متعلق آپ سے شیئر کرتے چلیں. چیئرمین کرکٹ بورڈ, پاکستان کرکٹ بورڈ, نجم سیٹھی, وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں, اور میڈیا اطلاعات کے مطابق احسان مانی کو, جو اس سے پہلے بھی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے اندر, احسان مانی اور آئی سی سی کے ہیڈ بھی رہے ہیں, انہیں عمران خان نے بورڈ آف گورننگ کا سربراہ عارضی طور پہ نامزد کیا ہے, اور جو ٹویٹس ان کی آ رہی ہیں اور اس ریفرنس میں جو ٹکرز میڈیا پہ چل رہے ہیں اس کے مطابق عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جو مروجہ طریقے ہیں یعنی الیکشن لڑ کے ان کو منتخب کرایا جائے گا یا وہ منتخب ہوں گے اگر تو پھر وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالیں گے. سو نجم سیٹھی وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. نجم سیٹھی نے پاکستان کے اندر کرکٹ کے فروغ خاص طور پہ پی ایس ایل کے تینوں سیزنز کے کامیاب انعقاد کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے ان کی کوششیں رہیں. لیکن عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کہہ چکے تھے کہ بہت جلد وہ فیصلہ کریں گے اور ٹیلی ویژن پہ دوبارہ نمودار ہوں گے. سو آج کے پروگرام ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ اسور امام اور انجینئر بل باربر. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
انسانی ہمدردی کا بین الاقوامی دن منایا گیا. ہر سال یہ دن انسانی ہمدردی کے ان کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو کرۂ ارض پر انتہائی سخت بحرانوں میں گھرے ہوئے ہزاروں انتہائی مایوس لوگوں کی مدد کے دوران ہلاک ہوئے. اس سال 19 اگست کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اس عالمی ادارے پر 19 اگست 2013 کو کیے جانے والے بم دھماکوں کی 15ویں برسی کے موقع پر ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی. وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
دیز آر دا فیسز آف دی یونائیٹڈ نیشنز. دے کیم فرام مینی بیک گراؤنڈز بٹ شیئرڈ اے ویژن. دے امباڈی
یہ اقوام متحدہ کے چہرے ہیں. ان کا پس منظر مختلف ہے لیکن ان سب کا ایک ہی ویژن ہے. وہ ہمارے اصولوں سے وابستہ تھے اور انہوں نے پوری زندگی ہمارے اصولوں پر عمل درآمد کی کوشش کی جن میں پرتشدد اور مستقل طور پر رخنہ اندازی کی گئی. یہ تھے عراق میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سرگیو ڈی میلو کے ترجمان احمد فوزی. یہ مختصر ویڈیو 2003 میں اس وقت بنائی گئی تھی جب بغداد کے کینال ہوٹل پر کیے جانے والے ہولناک دہشت گرد حملے کے زخم ابھی تازہ تھے. اس حملے میں ہلاک ہونے والے 22 لوگوں میں عراق میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سرگیو ڈی میلو بھی ہلاک ہوئے تھے. ان کے ترجمان احمد فوزی اس واقعے میں زندہ بچ گئے تھے کیونکہ وہ مشن میں تھے. اس سال برسی کے موقع پر ان تقریبات کے نگران کے طور پر انہوں نے زندہ بچ جانے والوں اور متاثرہ افراد کے گھرانوں کے ساتھ اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
The wounds remain. In time, the mind.
زخم باقی رہتے ہیں. وقت کے ساتھ درد کی شدت کم ہو جاتی ہے لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. 15 سالہ مٹیا سلیم کنان بغداد میں اپنے والد جین سلیم کنان کے ہلاک ہونے کے چند ہفتے بعد پیدا ہوئے تھے. وہ اب اپنے والد سے بات کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کبھی بھی کچھ معلوم نہیں تھا. وہ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ انہی کی طرح زبانوں کھیل اور ٹیکنالوجی سے محبت کرتے ہیں.
I've been brought up with values of respect, friendship and solidarity.
میری پرورش احترام دوستی یگانگت اور انصاف کی اقدار کے ساتھ کی گئی ہے. یہ اقدار آپ کی تھیں اور یہی وہ اقدار تھیں جن کی وجہ سے آپ اتنی بھرپور اخلاقیات کے حامل تھے. میں اکثر آسمان کو دیکھتا ہوں اور آپ کے بارے میں سوچتا ہوں, خاص طور پر جب کوئی خاص موقع آتا ہے. آج میں ان تمام لوگوں کو یہاں اکٹھا ہوتے اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یاد کرتا دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہوں. میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارتا رہوں گا, اپنے خاندان سے, اپنے دوستوں سے محبت کرتا رہوں گا اور آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھوں گا. یہ الفاظ تھے مٹیا سلیم کنان کے. 15 سال قبل بغداد میں وہ دن کیرل رے کے ذہن میں اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے نقش ہے.
کنفیوژن رینڈ, پیپل ہگڈ,
ہر ٹیئرز وہ شیڈ, لوگ گلے ملے, آنسو بہائے گئے. شیشوں کی کرسیاں ابھی تک بالوں سے برش کر کے نکالی جا رہی تھیں. اقوام متحدہ لوگوں کو فلائٹس کے ذریعے ان کے وطن پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. ہم الگ ہونا نہیں چاہتے تھے لیکن کونسلرز ہمیں بتا رہے تھے کہ یہی ہمارے لیے سب سے بہتر تھا. جنیوا میں اقوام متحدہ کے ڈائریکٹر جنرل مائیکل مولر کہتے ہیں کہ عراق میں اس خوفناک سہ پہر کو ہونے والا واقعہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے.
At the end of 2007 we lost 17 colleagues in Algiers. Last year alone
2007 کے آخر میں الجیرس میں ہمارے سات رفقاء کار ہلاک ہوئے. صرف گزشتہ سال 138 امن کار اور انسانی ہمدردی کے 139 کارکن ہلاک ہوئے, اور یہ مسلسل پانچواں سال ہے کہ جب انسانی ہمدردی سے متعلق 100 سے زیادہ کارکن اپنے کام کے دوران ہلاک ہوئے. ایڈرین ڈی میلو اس وقت 23 سال کے تھے جب ان کے والد سرگیو ہلاک ہوئے. انہیں وہ واقعات اچھی طرح یاد ہیں.
When we got informed of the attack, my family and
جب ہمیں حملے کے بارے میں بتایا گیا تو میں اور میرا خاندان تیزی سے گھر پہنچا. کچھ ہی دیر بعد ہمیں ٹیلی ویژن پر سی این این کی لائیو نشریات میں اطلاع دی گئی کہ ہمارے والد ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ چکے ہیں. 2008 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے امن کے نصب العین کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے تمام لوگوں کو خراج پیش کرنے کے لیے 19 اگست کو انسانی ہمدردی کا عالمی دن قرار دے دیا. ہم صرف یہ تصور ہی کر سکتے ہیں کہ اگر انہیں زندہ رہنے کا موقع دیا جاتا تو یہ جرات مند اور پرعزم لوگ اس مقصد کے لیے مزید اور کیا کچھ کر چکے ہوتے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.